أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. سورہ مبارکہ بقرہ آیت کریمہ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے متعدد وسائل، اسباب اور مواقع فراہم کیے تاکہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے دستور، نظام اور منشور کے مطابق معاشرہ قائم کریں، نظام قائم کریں اور حکومت قائم کریں اور اس پر اللہ کے قوانین اور حدود جاری کریں. اس کے لیے بنی اسرائیل تیار نہیں تھے، چونکہ بنی اسرائیل آل فرعون کی غلامی میں گرفتار ہو گئے تھے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غلامی سے نکالا اور اس کے جتنے اسباب، وسائل اور مواقع تھے وہ انہیں فراہم کیے، اور اس مطلوبہ نظام تک پہنچانے کے لیے درمیان میں جو عرصہ ہجرت کا تھا اور تربیتی دورانیہ گزرا، اس میں بنی اسرائیل نے اس طرح سے اطاعت نہیں کی اللہ کے فرامین کی اور اللہ کی طرف سے مامور و منصوب و مبعوث رہبر کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس ہٹ درمی، معصیت، نافرمانی کے نتیجے میں اور بے نظمی کے نتیجے میں انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا. اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق انہیں زندگی گزارنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ اب تمہارے اوپر ذلت، مسکنت مقرر کر دی گئی ہے، اب باقی زندگی جتنی تمہاری گزرے گی اس حالت میں، نافرمانی کی حالت میں، ہٹ درمی کی حالت میں اور عدم اطاعت کی حالت میں، یہ سب ذلت و مسکنت کی زندگی ہوگی. اور پھر ان کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب کی طرف پلٹ گئے اور آ گئے. ذلت، مسکنت اور غضب خدا، یہ تین نتیجے تھے بنی اسرائیل کے رویے کے، جو انہوں نے سماجی طور پر، اجتماعی طور پر بے حیثیت قوم انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ذلت بھی ہے، مسکنت بھی اور غضب بھی ہے. ذلت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کمزوری، اور کمزوری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی وہ کیفیت جس میں انسان، فرد یا معاشرہ بیرونی دباؤ کے مقابلے میں مدافعت و مزاحمت ختم کر بیٹھتا ہے، اور جو فساد یا جو کچھ بھی بیرونی دباؤ کے نتیجے میں اس پر مسلط کیا جائے اسے اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، اس کے سامنے تسلیم ہو کر زندگی گزارتا ہے، یہ ذلت کی زندگی ہے. اور مسکنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سکون، یعنی تحرک ختم ہو جانا، سماجی، اجتماعی و ارتقائی تحرک، حرکت اور سفر جو عموماً اقوام کو کرنا ہوتا ہے، معاشروں کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، نامطلوب حالت سے مطلوبہ حالت کی طرف انہیں جانا ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ، ان کے اندر اس حرکت ارتقائی کی سکت ختم ہو جاتی ہے، اسی عوامل کے نتیجے میں جو انہوں نے اختیار کیے ہیں. اس وجہ سے ہمیشہ کے لیے یہ معاشرہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے، سکون کا شکار ہو جاتا ہے، بے تحرکی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور بے تحرکی کے نتیجے میں پھر بہت کچھ زوال اس معاشرے کو دیکھنا پڑتا ہے. اور تیسری چیز غضب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت و مسکنت کے ساتھ اللہ کا غضب بھی ذکر کیا کہ یہ بھی ان کے شامل حال ہوا، بلکہ یہ خود آئے غضب خدا کی جانب پلٹے، اور غضب خدا کو انہوں نے ایک طرح سے اپنے لیے خریدا ہے اور مول لیا ہے غضب خدا کو. یہ تینوں حالتیں، ذلت، مسکنت اور غضب، ان کے قرآنی مفاہیم جاننا یہ ضروری ہے، اس وجہ سے بھی کہ یہی تینوں کیفیات آج مسلمانوں کے اوپر طاری ہیں، اور بالخصوص ہمارے ملک و قوم کے اندر یہ تینوں کیفیات قرآنی مفہوم کے مطابق موجود ہیں، کہ ذلت یعنی دباؤ کے تحت زندگی گزارنا، اپنی کمزوری کی وجہ سے، سیاسی کمزوری، معیشت کی کمزوری اور نظریے کی کمزوری، بنیاد کی کمزوری کی وجہ سے دوسروں کے تحت فرمان آ جانا، کہ یہ بدترین غلامی ہے، جو کچھ دوسرے کہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اور مسکنت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جمود کا شکار ہو جائے یہ معاشرہ، جیسے مثال کے طور پر پیش کیا کہ ہم اپنا موازنہ دیگر اقوام سے کریں جن کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی سفر شروع کیا ہے. ان اقوام کا آج مرتبہ دیکھیں، دنیاوی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور بین الاقوامی لحاظ سے، اور اپنا ہم مرتبہ دیکھیں تو ہم ان اقوام سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. یہ مسکنت کی وجہ سے ہے، یعنی ارتقائی سفر ہم نے نہیں کر سکے، اور کمزوری ہمارے اندر آج بھی، خواہش تو بہت ہے مختلف طبقات کی، جس کا اظہار وقتاً فوقتاً کیا جاتا ہے، لیکن اس سفر کے قابل نہیں ہیں ہم، وہ سفر کرنے کی ہم نے سکت نہیں ہے. اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، جسے عموماً ناراضگی اور ناراحتی کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی، خوب یہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، جن کے اندر مخلوق کے اوصاف پائے جاتے ہیں، یا جن کے اندر کیفیات انسانی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے خوشی، غمی، ناراحتی، ناراضگی، خفگی اور غضب، غیظ، یہ انسانی کیفیات ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیسے منسوب ہو گئی ہیں؟ چونکہ اللہ کی ذات مخلوق کی صفات سے منزہ ہے، وہ مبرہ ہے اور متعالی ہے. اس کے لیے ایک تو معنی عرض کیا تھا کہ غضب کا مطلب، اور غضب کے مترادف جو الفاظ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور عموماً بول چال میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دیگر زبانوں میں، ایک ہے غیظ زوئے کے ساتھ، غین یہ زوئے، اور ایک ہے غضب اسی ترکیب کے ساتھ کہ غین زاد اور بے. اور ان کو اہل لغت نے بھی تقریباً آپس میں مترادف ذکر کیا ہے، جبکہ مترادف نہیں ہیں، غیظ کا معنی الگ ہے، غضب کا معنی الگ ہے، اگرچہ مصداق ایک ہو سکتا ہے مختلف، جیسے مسکنت و ذلت، جیسے فقر اور مسکنت دونوں کا، مسکین و فقیر، ایک ہی فرد دونوں حالتیں، دونوں کیفیات اپنے اندر رکھ سکتا ہے، لیکن مصداق میں اکٹھے ہو جانا معانی کا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معنی بھی ایک ہے ان دونوں کا، جو عموماً غلطی ہوتی ہے تجزیہ میں، تحلیل میں، اور خصوصاً قرآن فہمی میں مترجمین بھی اس سے تقریباً غفلت برتتے ہیں، اور مفسرین بھی، اور ان کے ایک ہی معنی کر جاتے ہیں، جیسے غیظ و غضب ہے. ایک تو ہمیں ان کا معنی سمجھنا ہے، صحیح اصلی بنیادی معنی کیا ہے ان کا لغت کے لحاظ سے. غضب کا بنیادی معنی عرض کیا تھا کہ عرب جن چیزوں کو غضبہ کہتے تھے یا مغضوب کہتے تھے یا مغضبہ جن امور کے لیے استعمال کرتے تھے، ان میں ایک صفت مشترک تھی اور وہ یہ ہے کہ وہ اندرونی دباؤ، اندرونی حرارت اور باطنی شدت کی وجہ سے باہر ابھار جو پیدا ہوتا ہے کسی بھی شے کا، اس کو غضبہ کہتے تھے عرب. جیسے انسان کے جسم پر دانے پھوڑے بن جاتے ہیں تو یہی غضبہ کہلاتے تھے. اور یہ اندر، اب اس کے اندر جو تجزیہ تھا کہ یہ انسان کو پھوڑے کیوں نکلتے ہیں، پھنسیاں کیوں انسان کے جسم پر بنتی ہیں، یا چیچک کے دانے یا چیچک کے دانوں جیسے خسرہ کے دانے جو عموماً موسمی بھی بن جاتے ہیں اور کسی بیماری کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں جلد کے اوپر، اس میں قدیم طب کا نظریہ یہ تھا کہ انسانی مزاج کے اندر حرارت ہے اور کچھ غذائیں ہیں جو گرم تاثیر رکھتی ہیں. تو جب مزاج انسان کا، اس کے اندر برودت کم ہو جائے اور حرارت انسان کے مزاج کی بڑھ جائے ان غذاؤں کی وجہ سے جو گرم تاثیر رکھتی ہیں، تو انسان کے جسم پر یہ پھوڑے پھنسیاں بن جاتے ہیں. یعنی اندرونی حرارت اور اندرونی جوش جو انسان کے خون میں گرمائش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو یہ ابھار باہر آ جاتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو غضبہ کہتے تھے، یعنی اندرونی دباؤ، اندرونی حرارت اور شدت سے باہر ابھار، جسم کے اوپر دانہ پیدا ہوتا ہے. اسی وجہ سے صحرا میں نمایاں چٹان یا وہ پتھر جو ہموار صحرا میں صرف ایک پھوڑے کی طرح باہر ابھر کے نکل آتا ہے، گویا زمین سے یہ باہر آیا ہے، نکلا ہے، زمین نے اس کو باہر نکالا ہے، جیسا جسم پہ پھوڑا ہوتا ہے، اس کو غضبہ کہتے تھے. یا آنکھ کے اوپر عموماً بعض لوگوں کے دانہ بن جاتا ہے، یہ بھی آنکھ کے پپوٹے کے اوپر، آنکھ کی پتلی کے اوپر یہ دانہ بن جاتا ہے، بہوں کے اوپر یا آنکھ کی پلکوں کے اوپر بن جاتا ہے، اس کو بھی غضبہ کہتے تھے عرب اور کہتے ہیں، یعنی یوں نہیں کہ اب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں غضبہ. اسی طرح اونٹوں کے اوپر، اونٹنیاں جب بیٹھتی ہیں تو ان کے جسم پر ایسے گٹے بن جاتے ہیں، وہ گٹے جو ابھار پیدا ہوتا ہے ان کے جسم کے اوپر، اس کو بھی غضبہ کہتے ہیں. گھوڑوں کے اوپر گٹے بن جاتے ہیں، اندر سے کوئی چیز ابری ہوتی ہے اور ان کے بدن پہ پھوڑا سا یا گٹا بن جاتا ہے، سخت قسم کا ایک علامت بن جاتی ہے، یہ بھی غضبہ کہلاتے ہیں. ان تمام لغوی معانی کو دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غضب انسان کے اس رویے کو کہتے ہیں جو اندرونی جوش اور اندرونی حرارت کے نتیجے میں انسان کے اندر کوئی ایسی ناراحتی پیدا ہوتی ہے جو باہر نکل آتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے خون سرخ ہو جاتا ہے، جیسے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، انسان اونچی آواز سے بولنا شروع کر دیتا ہے، بے تابی شروع کر دیتا ہے، جسمانی حرکات کرتا ہے، حملہ ور ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، یہ جو ابھار ہے انسان کے باہر آیا ہے نکل کے اندرونی مزاج کے نتیجے میں، یعنی اس گرم مزاجی کے نتیجے میں جو کچھ حالت باہر آئی ہے، اس کو غضب کہا جاتا ہے اسی لغوی معنی کے مطابق. اور یہ مصادیق میں سے ہے. انسان کے رویے کو غضب نہیں کہتے، اندرونی حرارت کے نتیجے میں کسی بھی چیز کے اندر باہر پیدا ہونے والا اثر، باہر ابھرا ہوا نمایاں نشان، یہ غضبہ کہلاتا ہے. یہ خواہ وہ درخت ہو، درختوں کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک پھوڑا نما چیز درختوں پہ پیدا ہو جاتی ہے، یا پتوں پہ آ جاتی ہے، یا زمین پہ اس طرح کی چٹان کوئی نکل آتی ہے، جزیرہ کوئی ابھر کے آ جاتا ہے. اندر سے جو چیز باہر پھوٹے، اندرونی دباؤ کے نتیجے میں باہر آ جائے اور اسی زمین ہی کا حصہ ہو، اس کو غضبہ کہتے ہیں. اور ایک اور لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ غصہ ہے. غضب کا مطلب عموماً غصہ کیا جاتا ہے، اور غصہ بھی اسی حالت میں ہے کہ جب انسان تیش میں آ جائے، جب انسان بپھر جائے اور انسان کے منہ سے مغلظات نکلنا شروع ہو جائیں اور چہرہ سرخ ہو جائے، آنکھوں میں خون اتر آئے، حملہ ور ہونے کی کوشش کرے، یا گالی گلوچ، نازیبا الفاظ، نامناسب الفاظ زبان سے ادا کرے، تو ہم کہتے ہیں غصے میں ہے۔ غصہ غضب کو نہیں کہتے، غضب اندر سے دباؤ، اندر سے حرارت، یا اندر سے شدت کے، مزاجی شدت کے نتیجے میں، یا اندرونی احساس کی شدت کے نتیجے میں، جب اندر انسان کے شدید احساس شدت اختیار کر لیتا ہے ناگواریوں کی وجہ سے، اس احساس کا جو باہر اثر نکلتا ہے اس کو غضب کہتے ہیں۔ لیکن غصہ اس کو نہیں کہتے لغت میں، ہر چند اردو میں دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن لغت چونکہ دونوں عربی لفظ ہیں، غصہ و غضب، تو غصہ کا مطلب ہوتا ہے گلے میں کوئی چیز پھنس جانا، گلے کا روند جانا، یعنی اس طرح سے کہ نفس انسان کا رک جائے اور آواز نہ نکال سکے انسان، اس کیفیت کو، گلے کے بند ہو جانے کو، گلے کے روند جانے کو غصہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز گلے میں پھنس جائے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، تو گلا جو بند ہوتا ہے یہ غصہ ہے۔ اور کبھی کبھار دکھ، غم، پریشانی یا احساس کی شدت کے نتیجے میں بھی انسان کا گلا روند جاتا ہے اور انسان بات نہیں کر سکتا، اپنے احساس کا اظہار نہیں کر سکتا، اور ایک کرب کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو بھی غصہ کہتے ہیں۔ کہ جیسا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ میں بھی ہے کہ میری کیفیت بعض ایام میں یہ ہو گئی تھی کہ جیسے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، میں اسے نہ باہر نکال سکتا ہوں نہ نیچے اس کو نگل سکتا ہوں، اور جو میرے احساس ہے میں وہ اظہار بھی نہیں کر سکتا، تو یہ کیفیت میری اس وقت بن گئی تھی۔ تو اسی حالت کو غصہ کہتے ہیں۔ غضب اور کیفیت ہے، اور غصہ شدت احساس کے نتیجے میں گلے کا بند ہو جانا، آواز کا بند ہو جانا، کہ انسان احساسات ظاہر نہ کر سکے، شدید احساس ہوں، احساسات ہوں، لیکن وہ بیرونی کسی رکاوٹ عامل کی وجہ سے نہ کر سکے اظہار۔ جیسا ہوتا ہے بڑوں کے سامنے عموماً انسان نہیں کر سکتا، یا مافوق کے سامنے ملازمین اپنا احساس، شدید احساس ظاہر نہیں کر سکتے، بچے ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے، یا خواتین کسی موقع پر جو کچھ چاہتی ہیں بیان کرنا نہیں کر سکتی، یا مختلف عوامی طبقات حکومتوں کے ظلم و ستم اور جور و ستم کے مقابلے میں جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکتے، اس کیفیت کو غصہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا اصطلاح ہے غیظ۔ غیظ و غضب انہیں عموماً مترادف اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، حتیٰ عربی میں بھی اور فارسی میں بھی اور دیگر زبانوں میں۔ غیظ اسی اندرونی شدت کا نام ہے، غضب بیرونی شدت کا نام ہے، جو اثر باہر پیدا ہو جائے، اور غیظ باہر کی تاثیر سے، بیرونی دباؤ سے اندر جو شدت پیدا ہو جائے، اندر جو احساس جاگ اٹھے انسان کے اندر ناگوار، اس اندرونی احساس کو غیظ کہتے ہیں۔ مثلا جیسے دیگ کے اندر، دیگچے کے اندر، کسی برتن کے اندر پانی ڈال کے اسے چولہے پہ رکھا جاتا ہے، نیچے آگ جلائی جاتی ہے، تو آگ کی گرمی، آگ کی حرارت کی وجہ سے پانی جوش میں آ جاتا ہے۔ یہ جو پانی کے اندر جوش ہے، یہ پانی کے اندر سے نہیں پیدا ہوا، یہ بیرونی آگ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ غیظ ہے۔ یہ جو دیگ ہے یہ حالت غیظ میں ہے، یا پانی حالت غیظ میں ہے، یعنی باہر نے کسی، باہر سے کسی نے اس کو تپا دیا ہے، اور باہر کے عامل نے اندر اس کے شدت پیدا کر دی ہے، حرارت پیدا کر دی ہے، یا دباؤ ایجاد کر دیا ہے، اس کو غیظ کہتے ہیں۔ غضب اندرونی اسباب، عوامل، محرکات کی وجہ سے، اندرونی احساسات کی وجہ سے باہر آنے والا احساس، یا باہر آنے والا رویہ، یا باہر آنے والی حرکات، سکنات، یہ غضب ہیں۔ اور غیظ اس کے الٹ ہے کہ بیرونی ناگواریوں کی وجہ سے اندر شدید احساس انسان کا پیدا ہو جائے، نفرت کا احساس پیدا ہو جائے، یا ناگواری کا احساس پیدا ہو جائے، جسے انسان کبھی ظاہر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، بیرونی دباؤ سے اندر کوئی چیز پیدا ہو، یہ غیظ ہے۔ اندرونی احساسات کے نتیجے میں باہر جو اثرات اور رویے اور عکس العمل اور حرکات و سکنات ظاہر ہوتی ہیں انسان کے جوارے پر، چہرے پر، یہ غضب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے قرآن میں، سخط، سین خے توئے، سخط ناراضگی کے معنی میں، کہ عموماً جب مفسرین، مترجین، مترجمین یا کاتبین یا سخنور جب بولتے ہیں، لکھتے ہیں، تو انہیں عربی سے اگر آشنائی ہو تو ان تین چار الفاظ کو ایک ساتھ مترادف کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ سخط نہ غضب ہے، نہ غیظ ہے، اور نہ ہی غصہ ہے۔ سخط رضا کے مقابلے میں ہے۔ رضا کہتے ہیں کسی چیز کا مزاج کے مطابق ہو جانا۔ جیسے ہم کھانے کھاتے ہیں، بہت سارے کھانے کھاتے ہیں تو ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، یہ رضا ہے، اسی کو رضا کہتے ہیں۔ یعنی نفس انسانی کے لیے کوئی چیز ملائم ہو جائے، مناسب ہو جائے، سازگار ہو جائے، اور نفس کو، انسان کے نفس کو لذت پہنچائے، اس کو حالت رضا کہتے ہیں۔ اور سخط اس کے الٹ ہے کہ جب کوئی چیز انسان کے نفس کے ساتھ سازگار نہ ہو اور ناموزوں ہو، تلخ ہو۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہم کھانے ہیں، کھاتے ہیں، مزہ نہیں آتا، نہ صرف لطف نہیں آتا، لذت نہیں آتی، بلکہ ایک ناگواری کی بھائی احساس انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، بیزاری پیدا ہوتی ہے، اس حالت کو سخط کہتے ہیں۔ بس یہ الفاظ غضب، غصہ، غیظ اور سخط مترادف نہیں ہیں، یہ نفسانی کیفیات ہیں۔ ان میں سے غصہ اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہے قرآن میں، غیظ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، لیکن سخط کی نسبت دی گئی ہے اللہ کی طرف۔ رضا و سخط یہ دو کیفیات ہیں، یہ دو حالتیں ہیں جنہیں اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، رضا اللہ و سخط اللہ۔ یہ دعاؤں میں بھی ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہے، اور غضب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہوا ہے۔ خصوصاً اس آیت کریمہ کے اندر اور اس کے بعد بھی یہی غضب بنی اسرائیل کے حوالے سے اس کا ذکر آیا ہے، اور ان کے لیے پھر دوبارہ تکرار ہوا ہے یہی مطلب قرآن کریم کے اندر۔ سورہ بقرہ میں آیا 90 کے اندر یہی دوبارہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور متعدد آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اس میں ہے کہ ولما جاء، پہلے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعدہم بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ کہ محل باس آیا کے اندر، آیا 61 میں بھی یہ جرم بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے، قتل انبیاء، اور آیا 87 کے اندر بھی ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، کہ انشاءاللہ اس آیت پہ باس کریں گے، اللہ نے توفیق دی اور وہاں اس کی وضاحت ہوگی کہ یہ کون سا رویہ تھا سماجی جو بنی اسرائیل نے اختیار کیا کہ ہمارے دل بند ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دل بند نہیں، بلکہ اللہ کی لعنت تمہارے شامل حال ہو گئی ہے تمہارے کفر کے نتیجے میں۔ ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ ایک اور بنی اسرائیل کا جرم یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے، ان کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور سابقہ کتابوں کی تائید کی، تصدیق کی، یہ پہلے منتظر تھے کہ یہ نبی آخر الزمان آئیں گے، نبی خاتم، اور ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ جب وہ نبی آئے انہوں نے انکار کر دیا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ باغیا ان ینزل اللہ من فضله علی من یشاء من عباده، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو رد کر دیا، باغیان، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ فباؤ اس عمل کے نتیجے میں فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، یہ غضب کے اوپر غضب کی طرف آ گئی، ان کے اوپر غضب بالائے غضب، غضب فوق الغضب طاری ہوا ان کے اوپر، یعنی دوہرا غضب ڈبل غضب کا شکار ہوئے بنی اسرائیل اپنے رویے کی وجہ سے، اپنے حرکات و سکنات کی وجہ سے اور اپنے اعمال کی وجہ سے دوہرے غضب کا شکار ہوئے۔ اور یہاں پر آیا 61 کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی طرف آ گئے۔ باوا یہ مادہ ہے، لفظ ہے، اور اس سے قرآن میں متعدد الفاظ بن کے استعمال ہوئے ہیں، لفظ باوا سے مبوا، مبوا صدقن بنی اسرائیل ہی کے بارے میں ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ٹھکانہ بنایا تھا، یعنی جو با لغت میں کہا جاتا ہے کسی کے لیے کسی جگہ کو تیار کرنا، آمادہ کرنا تاکہ وہ وہاں پر اس جگہ میں آسودہ ہو جائے، ایسی تیار اور آمادہ جگہ جس کو انسان یا کوئی دوسری چیز اپنا ٹھکانہ بنا لے، جیسے پرندوں کے لیے جگہ تیار کی جاتی ہے یا جانوروں کے لیے، مثلا جو لوگ جانور پالتے ہیں گائے بھینس، تو پہلے ان کے لیے کوئی جگہ تیار کرتے ہیں، باڑا بناتے ہیں، یہی جگہ جانوروں کے ضرورت اور جانوروں کی حاجات کے مطابق جگہ تیار کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں باوا، جگہ بنائی انہوں نے، جگہ تیار کی، پرندوں کے لیے جیسی جگہ چاہیے ویسی ہی تیار کرنا، مریض کے لیے جیسی جگہ چاہیے ہو ویسی جگہ اس کو فراہم بنا کے اس کو دے دینا، اسی طرح مختلف طبقات، جیسے بچے ہیں چھوٹے، جیسی جگہ ان کو چاہیے ویسی ان کو دے دیں، مہمانوں کے لیے عموماً ہم یہ کام کرتے ہیں گھروں کے اندر بھی، اور مختلف محافل اور مجالس میں مہمانوں کے لیے جگہ بناتے ہیں، پنڈال بناتے ہیں، یہ سب عربی زبان میں اس کو اسی مادہ سے ذکر کیا جاتا ہے، باوا سے، یعنی جگہ بنانا مختلف لوگوں کے لیے، مختلف طبقات کے لیے، مختلف افراد کے لیے، ان کے مناسب جگہ بنانا، اور اردو میں ہم اس کو کہیں گے ٹھکانہ، یعنی جہاں پر کوئی چیز آ کر بنی ہوئی مناسب موزوں جگہ پر آ کر بیٹھ جائے، ٹک جائے جہاں پر، اور جگہ اس کے لیے مناسب ہو، اس کو باؤ کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ اور اس کا عموماً ترجمہ سب مترجمین نے اور مفسرین نے ایک جیسا کیا کہ پلٹ آئے، و باؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹ آئیے، بغضب من اللہ، یا اللہ کے غضب کی طرف پلٹ کر آگے، ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ وباؤ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے رویوں کی وجہ سے جس مقام پہ آپ پہنچے ہیں ابھی، اللہ نے انہیں غلامی سے نکالا اور محکومی سے نکالا، ذلت سے نکالا، قید و بند سے نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور انہیں آزادی دی، آزادی کے دوران ان کی تربیت کا، تعلیم کا اہتمام کیا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، بے نظمی کی، ہٹ دھرمی کی، اور اس کے نتیجے میں اب ذلت و مسکنت کی طرف پلٹ آ گیا، اب ذلیلانہ زندگی اور بے تحرک زندگی، غیر تکامل متکامل زندگی، غیر مستکمل زندگی انہوں نے اختیار کر لی، جس کے اندر لذت پرستی ہے، آرام ہے، سستی ہے، آسودگی ہے، جیسے بے روزگار لوگ ہوتے ہیں جوان، کہ یہ کچھ نہیں کرتے، ان کے اوپر کوئی مشقت نہیں ہوتی، اسکول نہیں جاتے، یونیورسٹی نہیں جاتے، کالج نہیں جاتے، کوئی ملازمت نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، کچھ بس گھر میں کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور اس کو اپنے لیے بڑی سہولت کی زندگی سمجھتے ہیں، یہ بے تحرک زندگی ہے، یہ مسکنت اسی کو کہتے ہیں، مسکنت یعنی جس کے اندر ارتقائی سفر نہ ہو، یہ جوان مثلا جو ابھی پڑھائی کے عمر میں ہے یا کسی کام کے عمر میں ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے گھر میں بیٹھا ہوا سوتا ہے اور صرف سرگرمیوں میں مصروف ہے، یہ وقت پاس کرتا ہے، یہ مسکنت کی زندگی ہے۔ اب اس نے یہ زندگی اختیار کر لی ہے، یعنی اس کا جو معاشرے کے اندر مقام بنا ہے، ٹھکانہ بنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بیکار جوان، بے روزگار جوان، سست آدمی اور غیر ذمہ دار آدمی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ اس کا سماجی مقام ہے. یہ اس کا جیسے زمین کے اوپر جگہ بنا کے کسی چیز کو دینا، یہ مبوا ہے، یہ تبوع ہے اس کے لیے، یعنی جگہ بنائیے. اسی طرح سماجی اپنا مقام بنانا، ہر ایک کا ایک سماجی مقام ہے. مثلا اس وقت جو لوگ محنت کر رہے ہیں، اپنے خاندان کے لیے کاروبار کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں روز بروز، اپنے اموال بڑھا رہے ہیں، اپنے اسباب بڑھا رہے ہیں، اپنے وسائل بڑھا رہے ہیں، خوب یہ ان کا ایک سماجی مقام ہے کہ یہ تاجر ہیں، یہ محنتی لوگ ہیں. یہ محنتی ہونا ان کا سماجی مقام ہے، اجتماعی مقام ہے کہ یہ محنتی لوگ ہیں. یہ اسی طرح کچھ فسادی لوگ ہیں، مثلا کچھ ایسے لوگ ہیں جو معاشرے میں، سماج میں صرف فساد پھیلاتے ہیں، خوب یہ ان کا سماجی مقام یہ بن گیا ہے کہ جس طرح زمین اموار تیار کرنا کسی بھی جانور کے لیے یا کسی فرد کے لیے، اسی طرح سماجی طور پر بھی انسانی رویوں اور انسانی طبقاتیت کے لیے سماجی مقامات ہیں. یہ مقام عموماً لوگ خود بناتے ہیں اپنے لیے، یا دوسرے کوئی سماجی مقام انسان کے لیے بنا دیتے ہیں. جیسے بچوں کے لیے والدین ایک سماجی مقام بناتے ہیں، جیسے سماجی مقام لوگوں کا یہ کہ دیندار ہیں، یہ دینداری والدین نے ان کے لیے فراہم کی ہے، یا تعلیم یافتہ ہیں، یہ ایک سماجی مقام ہے انسان کا، ان پڑھ ہیں یہ بھی ایک سماجی مقام ہے، اور جاہل ہیں یہ بھی ایک سماجی مقام ہے، یا مثلا دہشت گرد ہیں یہ ایک سماجی مقام ہے، مفسد ہیں، نشئی ہیں، یہ سب سماجی مقام ہیں. یہ سماجی مقام انسان اپنے لیے خود بناتا ہے، یا جس سماج میں، جس ماحول میں، جن افراد کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے یہ مقام فراہم کرتے ہیں. تو یہ تبوع ہے، یعنی سماجی مقام کسی انسان کے لیے مہیا کرنا. بنی اسرائیل نے جو اب اپنے لیے مقام اور ٹھکانا اور سماجی اپنا طبقاتی مقام حاصل کیا ہے، باعو یعنی سماجی مقام اپنا جو بنایا ہے، طبقاتی مقام اپنا جو بنایا ہے، یہ غضب والا، مغضوب علیہم والا ہے. یعنی انہوں نے اپنے رویوں سے، اللہ نے ان کے لیے اور مقام معین کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک فضیلت والی قوم، ترقی یافتہ قوم، عالمین پر برتری رکھنے والی قوم، تگ و دو کرنے والی قوم، جد و جہد کرنے والی قوم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع اور عبد قوم کا مقام اللہ نے اپنی ہدایت کے نقشے میں ان کے لیے مقرر کیا تھا، جیسا مسلمانوں کے لیے ایک مقام ہے جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے، مومنین کے لیے ایک مقام ہے جو مومنین آج جس مقام میں موجود ہیں، اس وقت کہاں ہیں مومنین، یہ جو مقام انہوں نے اس وقت حاصل کیا ہے، اگر یہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے، ہنین لہم، یہ بہترین مقام ہے، اس کا مطلب ہے یہ زندگی میں مفلحون ہیں، کامیاب ہیں، یعنی جو انہیں صراط اللہ نے بتایا تھا اسی پر ہیں، جو مقصد اللہ نے رکھا تھا اس پہ پہنچ گئے ہیں، یا اس کے نزدیک ہیں، یا اس کی طرف گامزن ہیں، جا رہے ہیں، اور جو فرائض و وظائف و ذمہ داریاں اللہ نے ان کی مقرر کی ہیں وہ ساری ایک ایک کر کے انجام دے رہے ہیں. تو یہ ایک سماجی اور طبقاتی مقام ہے ان کا، یہ تبوع ان کے لیے ہے، یہ رضاء خدا ہے، اطاعت خدا ہے، یا دیگر عناوین، مفلحون جیسے اللہ نے اس کے لیے جو طبقاتی جگہ مقرر کی ہے وہ مفلحون ہیں، فلاح یافتہ ہیں، کامیاب لوگ ہیں. لیکن ایک اجتماعی فلاحی مقام، اجتماعی مقام اور سماجی مقام انسان اپنے لیے حاصل کرتا ہے جو غضبناک ہے اور غضب آمیز ہے، جو جس غضب کا شکار ہے، مغضوب مقام انسان اختیار کرتا ہے. مغضوب کیا ہے؟ مغضوب کا مطلب یہ کہ انسان اب ایک ایسی زندگی اس نے اختیار کر لی ہے، ایسا طرز زندگی، ایسا انداز زندگی کا اس نے اپنا لیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے، منشور اور طریقے اور روش و منہج کے خلاف ہے. جیسے فسق ہے، جیسے فجور ہے، جیسے کفر ہے، جیسے معصیت ہے، یہ اصطلاحات قرآن کریم کی وہ ہیں جو لوگ اللہ کے ہدایت اور دین اور منشور کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو اپنا سماجی طبقاتی مقام بناتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جو جس کے اندر یہ غضب الہی کا مصداق اور شکار ہو گئے ہیں، ان پر غضب الہی اب شروع ہو گیا ہے، یا انہوں نے اپنے لیے غضب الہی خرید لیا ہے، غضبناک زندگی جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ مغضوب زندگی ہے۔ اللہ کا غضب، اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے غضب سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ذات خدا میں یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے اور اللہ کو خوشی ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، جیسے ہمارے اپنے تعلق دار لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کوئی اچھا کام دیکھ کر ہمارا، یا ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ پر یہ کیفیات طاری نہیں ہوتی۔ یہی وہ بنیاد ہے جو ہمیں مومنین کو سب سے پہلا سبق یہی پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ مخلوق والی کیفیات، مخلوق والے احساسات، مخلوق والے حالات سے منزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اللہ کی ذات متاثر نہیں ہوتی، نہ ہمارے کسی بھی کام سے اللہ کی ذات متاثر نہیں ہوتی۔ یہ ایک چیز ہے جو انسان ذہن میں بٹھا لے، کسی بھی ہمارے کام سے اللہ کی ذات متاثر نہیں ہوتی، ہم اللہ کو متاثر نہیں کر سکتے، چونکہ وہ ہستی محض ہے، وہ نور محض ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، اس کی ہستی، اس کا وجود ہی ایسا ہے کہ اس میں متاثر ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا سورہ توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ الصمد، وہ صمد ہے، صمد ہے یعنی بالکل پر ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی انسان جو متاثر ہوتا ہے، متاثر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے نفس میں اثر کی جگہ خلا ہے، خالی ہے، لہذا باہر کی کوئی چیز ہمارے نفس کے اندر اثر ایجاد کر سکتی ہے، یا خوشگوار یا ناگوار، دونوں اثر بیرونی اسباب پیدا کر سکتے ہیں۔ ہماری کوئی تعریف کرے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر خوشی کا احساس آ جاتا ہے، اور ہماری اگر کوئی تنقید کرے یا ہمیں برا بھلا کہے، ہمارے اندر ناگواری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ متاثر ہوتے ہیں ہم اس سے، لوگوں کی باتوں سے کیوں ہوتے ہیں؟ چونکہ ہمارے اندر گنجائش ہے، ہمارے اندر خلا ہے، ہمارا نفس ادھورا ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے، محدود ہے، اور جو چیز ناقص ہو اس کے اندر بہت گنجائش ہوتی ہے، بہت کچھ پیدا ہونے کی۔ جو کامل ہو جائے اس میں کوئی کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ آپ اس کو برتن سے مثال لیں، ایک برتن ہے جس کے اندر جگ ہے، گلاس ہے، بوتل ہے، جس کے اندر آپ نے پانی ڈالا، تھوڑی سی جگہ باقی ہے یا نصف خالی ہے، تو اس میں آپ مزید پانی ڈال سکتے ہیں، جو ہے وہ تو ہے اس کے اندر، آپ جتنا نہیں ہے، جتنی کمی ہے، جتنا خلا ہے، اتنا اور اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک قطرہ بھی، مثلاً ایک ایسی بوتل ہے یا ایسا ظرف ہے، برتن ہے، جس میں ایک قطرہ مزید گنجائش ہے، تو ایک قطرہ آپ بڑھا سکتے ہیں اس میں، لیکن ایک ایسا ظرف فرض کریں جو لبالب بھرا ہوا ہے، ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو آپ اس میں کچھ بھی نہیں ڈال سکتے، نہ میٹھا پانی ڈال سکتے ہیں، نہ کڑوا پانی ڈال سکتے ہیں، اس کے اندر یہ ظرف بھرا ہوا ہے، اس میں کڑوا میٹھا کچھ بھی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ پر ہے بالکل۔ صمد اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر مزید نہ کوئی احساس جنم لے سکتا ہے، نہ کوئی اثر مزید اس کے اندر ایجاد ہو سکتا ہے، نہ تاثر آ سکتا ہے، نہ متاثر ہو سکتا ہے، نہ غمزدہ ہو سکتا ہے، نہ خوشحال ہو سکتا ہے، ذات خدا میں یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، نہیں آ سکتی، چونکہ وہ الصمد ہے، وہ بالکل کمالات سے پر ہے ذات خدا ون تبارک و تعالیٰ۔ لہٰذا وہاں ہمارے رویے وہاں کوئی اثر ایجاد نہیں کرتے۔ بس یہ پھر کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا ہے ہم سے، اللہ ناراض ہو گیا ہے ہم سے، اللہ خوش ہے ہم سے، اللہ غضبناک ہے ہم سے؟ یہ پھر کہاں ہوتا ہے جب اللہ کی ذات میں کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی، کیفیات آ ہی نہیں سکتی، تو پھر ہم جو بھی کرتے رہیں اس کا اثر اللہ پر تو نہیں پڑتا، اور یقیناً نہیں پڑتا۔ پھر کیوں یہ ہم نسبت دیتے ہیں، یا اللہ نے خود نسبت دی ہے کہ تمہارے کاموں سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے اور تمہارے کاموں سے اللہ ناراض بھی ہوتا ہے؟ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. انسان تو اللہ سے راضی ہو سکتا ہے چونکہ رضا ایک کیفیت کا نام ہے, جیسے سخط و رضا, جیسے کھانا کھاتے ہیں ہم اچھا کھانا ہے تو نفس کی طرف سے جو احساس ہے لذت کا, ملائمت کا, خوشگواری کا, اس خوشگواری کے احساس کو رضا کہتے ہیں. تو ہمارے نفس میں تو ہے کہ کھانا کھانے سے یا اچھی چیز پہننے سے یا کوئی نعمت ہمیں ملے تو ہمارے اندر خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے, یہ رضا ہے. اللہ کے اندر ایسا خوشگوار احساس پیدا نہیں ہوتا, چونکہ اللہ احساس بھی ایک نقص ہے, احساس پیدا ہونا, خلا ہونا بھی ایک نقص ہے. پھر کیا معنی ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا؟ یہ بہت ضروری ہے, اہم ہے یہ سمجھنا. جیسے اشارہ کیا تھا کہ علماء عقائد, علماء کلام نے اس مطلب کو بیان کیا ہے دلیل کے ساتھ اور خوبصورتی سے, لیکن اصطلاحات کے اندر بند کر دیا ہے, مطلب کہ یہ ساری چیزیں صفات فعلیہ ہیں, صفات فعل خدا ہیں, یہ اللہ کی ذات کی صفات نہیں ہیں. اور چونکہ وہ خود پڑھے لکھے ہیں, سمجھے ہوئے ہیں, ان سے صفات فعلیہ کہہ کر مطلب گویا انہوں نے حل کر دیا ہے. لیکن عام مومنین کے لیے صفات فعلیہ و ذاتیہ کی اصطلاح سے کوئی بات واضح نہیں ہوتی, بلکہ ابہام زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. عام لوگوں میں علماء بھی شامل ہیں, یعنی وہ تمام طبقات جو یہ اصطلاحات تو رٹ لیتے ہیں لیکن ان کے مفاہیم و معانی ان کے اوپر کھلتے نہیں ہیں, یہ عام لوگوں کا ہی حصہ ہے. طلاب ہیں, بے شک علوم پڑھ رہے ہیں یا پڑھا بھی رہے ہیں, لیکن یہ اصطلاحات ان پر کھلتی نہیں ہیں, تو یہ عام لوگوں کا ہی حصہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کی ذات نے, اللہ کے ارادے سے کائنات بنی ہے. یہ کائنات اللہ کا فعل ہے, علماء علم کلام کی اصطلاح میں. ہم اس اصطلاح کو تکرار نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے, بنا ہوا سسٹم ہے جو اللہ نے بنایا ہے, یہ نظام ہستی بنایا ہے, ایک سسٹم ہے اللہ نے بنایا ہے, کہکشانیں بنائی ہیں اور یہ افلاکی نظام بنایا ہے, کرات بنائے ہیں, ستارے بنائے ہیں, سیارے بنائے ہیں, ان میں سے ایک زمین بھی بنائی ہے, چھوٹا سا ایک سیارہ, بہت ہی ذرے کے برابر اس کائنات کے اندر ایک چھوٹا سا سیارہ زمین ہے, اس کے اندر حیات ہے, اس میں انسان ہے, اور اس انسان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. جیسے انسان کا جسم ہے, اس انسان کے جسم کے اندر نظام ہے, بہت خوبصورت نظام ہے انسان کے جسم کے اندر. یہ بات پہلے بھی مختلف مناسبات سے عرض کی ہے. مثلاً کچھ لوگ ہیں جو دینی علوم پڑھتے ہیں, علوم دین, دینی کتابیں پڑھتے ہیں, اور دینی کتابوں میں عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں, معرفت خدا کی کتابیں پڑھتے ہیں, اور یہ کتابیں اور لمبے لمبے کورس کرتے ہیں اور پھر پڑھاتے بھی ہیں, سال ہا سال ساری عمر کتابیں دین کے متعلق پڑھتے ہیں, اور ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے, لیکن یہ اللہ کو کہیں بھی دیکھتے نہیں ہیں. اللہ کی قدرت, اللہ کی نشانیاں کتابوں میں صرف پڑھتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں صرف مفاہیم پیدا ہوتے ہیں. یہ ان کتابوں سے باہر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات و نشانیاں اپنی فرمایا ہے کہ زمین و آسمان میں اور تمہارے انفس میں نشانیاں ہیں, یہ کتابی لوگ کبھی بھی وہ نشانیاں نہیں دیکھ پاتے کیونکہ کتابوں سے ان کو فراغت نہیں ہے. اصل تو مشاہدہ ہے, رؤیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں کائنات میں اور انسان کے وجود میں بنائی ہیں, تو انہیں دیکھنا چاہیے, ان کو کتابوں سے رہنمائی لے کے پھر مشاہدے میں آ جائیں, واقعاً کائنات کا مطالعہ کریں اور مختلف اجزاء کا, اپنے وجود کا, سب سے پہلے اپنے وجود کا مطالعہ کریں. اور یہ مطالعہ کرتے ہیں, مخصوصاً یہ جو طبیب ہیں, جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں, میڈیکل پڑھتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں, یہ پورا انسان کا جسمانی نظام بہت باریکی میں پڑھتے ہیں, اور انہیں سب سے زیادہ واضح ہے کہ انسان کے جسم کے اندر کتنا خوبصورت نظام ہے. مثلا جیسے کئی نظام اللہ نے بنائے ہیں, انسان ماں کے پیٹ میں یہ نظام پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ, تو ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر اس نطفے سے ایک لوتھڑا بنتا ہے، اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، اور پھر گوشت بنتا ہے، چمڑی بنتی ہے۔ ایسے فقط اتنا سادہ کام نہیں ہے، بہت پیچیدہ کام ہے۔ اس لوتھڑے کے اندر اب رگیں بن رہی ہیں، اس لوتھڑے کے اندر اعصاب نروز بن رہی ہیں، اس لوتھڑے کے اندر مسل عضلات بن رہے ہیں، اس لوتھڑے کے اندر جوڑ مفاصل بن رہے ہیں، اس لوتھڑے کے اندر اعضاء و جوارے بن رہے ہیں، اس لوتھڑے کے اندر اب خون کا نظام بن رہا ہے، خون تصفیہ کرنے کا نظام بن رہا ہے، اور غذا ہضم ہونے کا نظام بن رہا ہے، اور غذائیت جسم کے ہر عضو تک پہنچانے کا نظام بن رہا ہے۔ جسم کا خلیات ہیں، یہ خلیات ہم سمجھیں کہ ایک شہر ہے، ایک بڑی ایک مملکت ہے، اس کے گھر ہیں یہ خلیات۔ ان خلیات کے اندر پورا ایک گھریلو سارا نظام ہے، ان کو مختلف مواد کی ضرورت ہے۔ ان خلیات تک خون کے ذریعے سے ساری ضرورت پہنچانا، غذائیت پہنچانا، یہ انسان کا اللہ نے نظام بنایا، ہر انسان کے اندر ہے۔ لیکن ہر انسان اس نظام کو اپنے اندر رکھتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے۔ کھا رہا ہے، لذتیں اٹھا رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ کتنا خوبصورت نظام ہے۔ ہم کوئی چھوٹا سا عضو لے لیں، بس وہ گردہ ہی انسان کا، یہ کتنا خوبصورت نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس، یہ ایک فیکٹری ہے گویا خداوند تعالیٰ نے انسان کے اندر لگائی ہوئی، یہ کارخانہ انسان کی سلامتی کی بنیاد ہے۔ عموماً آئے دن سنتے ہیں گردے فیل ہو گئے ہیں، جب گردے فیل ہو گئے ہیں پھر لوگ انا للہ پڑھ دیتے ہیں کہ اب یہ نہیں بچ سکتا۔ خب گردے فیل ہونے سے پہلے خود اس کو پتہ ہے کہ میرے اندر گردے بھی ہیں، رشتہ داروں کو پتہ ہے کہ گردے ہیں، سالم گردے ہیں، اور یہ گردے کرتے کیا ہیں جو فیل ہونے سے انسان مر جاتا ہے۔ یہ بہت عالیشان کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک عضو جو اندر ہے انسان کے، یہ بہت عالیشان نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ فعل خدا ہے، یہ سب افعال خدا ہیں۔ یہ اللہ نے، اللہ کے فعل سے مراد یعنی یہی نظام جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرد کے اندر بنایا ہے، عورت مرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ خب یہ فعل خدا، علماء علم کلام کی اصطلاح میں یہ فعل خدا ہے۔ یہ جو فعل خدا ہے اس میں بہت ساری کیفیات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی ذات میں کیفیات نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے، جو چیزیں بنائی ہیں، جو سسٹمز بنائے ہیں، ان کے اندر مختلف کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے اندر خوشگواری بھی پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر ناگواری بھی پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر یہ ساری تاثیرات ہیں جو پیدا ہوتی ہیں۔ عمل بھی پیدا ہوتا ہے، رد عمل بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا انسان کے جسم کے اندر ایک تو غضب ہے جو ہمارے احساسات میں پیدا ہوتا ہے، ایک غضب وہ ہے جس کی وجہ سے، یعنی ہمیں کوئی برا بھلا کہے، ہمیں کوئی تنقید کرے یا ہمیں گالی گلوچ کرے تو ہم فوراً بپھر جاتے ہیں، یہ ایک غضب ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اندرونی احساس ہمارا بھڑک اٹھتا ہے اور پھر اس کے آثار باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یوں نہیں کہ ہمارے احساسات میں فقط یہ بھڑکاؤ آتا ہے اور یہ بپھراؤ آتا ہے، بلکہ ہمارے اعضاء و جوارے سب اسی طرح بھڑکتے ہیں۔ انسان کے دل کے اندر بھی یہی پیدا ہوتا ہے، وہ بھی غضبناک ہو جاتا ہے۔ انسان کا گردہ بھی غضبناک ہوتا ہے، انسان کا معدہ بھی غضبناک ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ کیفیات ہیں جو ہم باہر، ہمارے احساس ان سے کے ساتھ مربوط نہیں ہے، صرف ہمیں درد ہوتا ہے، لیکن یہ جو معدہ غضبناک ہو گیا ہے اور معدے نے غضبناک ہو کر جو ہمارے لیے مشکلات شروع کر دی ہیں، وہ ہماری ہی ہیں، ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارا معدہ غضبناک ہو گیا ہے، غضب کا شکار ہیں ہم۔ یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کا نظام ہے، اس نظام کے اندر کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ کس کی وجہ سے بدلتی ہیں؟ نہ کہ اللہ حکم دیتا ہے معدے کو کہ غضبناک ہو جاؤ۔ جیسے ہمیں غصہ کب آتا ہے، ہم کب بپھر جاتے ہیں؟ جب کوئی باہر سے ہمیں تحریک کرتا ہے، جب کوئی چھیڑتا ہے ہمیں، جب کوئی طیش دلاتا ہے ہمیں، جب ہماری کوئی توہین کرتا ہے، تو اس وقت ہمارے اندر یہ احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یوں تو نہیں کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ طیش پیدا کر دیا ہے، کسی نے ہمارے احساس کو چھیڑا ہے اور ہمارا احساس اس کیفیت کے لیے آمادہ ہے، وہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس میں تیش پیدا ہو سکتی ہے، جیسے آگ جلانے سے پانی ابل جاتا ہے، اسی طرح احساس بھی انسان کے بھڑک اٹھتے ہیں، ان کو چھیڑنے سے یہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو احساسات کا بھڑکنا تو ہم سب کو پتہ ہے، یعنی یہ غصہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن باقی جو اعصاب کا غصہ ہے، عضلات کا غصہ ہے اور خلیات کا غصہ ہے، اعضاء و جوارے کا غصہ ہے، گردے اور پتے کا غصہ ہے، یہ نہیں ہمیں معلوم۔ یا ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جب یہی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، کبھی یہ تیش میں آ جاتی ہیں، کبھی ان میں شدت آ جاتی ہے، تو وہ ہم محسوس ہی نہیں کرتے۔ یہ ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے معدے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ مثلا عموماً معدے کے اندر بس وقت سوزش ہو جاتی ہے، جلنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو کبھی کبھار بدبو سونگنے سے یا نامناسب غذا جب معدے میں ڈال دیتے ہیں تو معدے کے اندر مروڑ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، درد اٹھتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ معدے کے اندر کوئی چیز گھوم رہی ہے، جیسے واشنگ مشین کے اندر جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں یا پانی ہے تو وہ اس چرخی کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے۔ کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے ہمارے پیٹ کے اندر بھی اس طرح کوئی چیز واشنگ مشین کی طرح گھوم رہی ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد متلی ہوتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، باہر آ جاتی ہے۔ خوب، یہی غضب ہے، یہ معدے کا غضب ہے۔ کیوں غضب ہوا ہے؟ چونکہ آپ نے جو باسی غذا، جو غلط غذا، جو غیر قابل ہضم غذا ڈال دی ہے تو معدہ بپھر گیا ہے آپ کا۔ فارسی میں اس کے لیے مناسب الفاظ ہے، عربی میں، اردو میں یہ اردو رائج ہی نہیں ہوئی، علمی اردو اصطلاحات والی، اس کو کہتے ہیں التہاب۔ التہاب یعنی وہ لہب جو پیدا ہوا ہے اس کے اندر، بحران، اٹھان، ہلچل، یہ ہلچل ہے جو التہاب ہے، معدے کی ہلچل ہے یہ۔ یہ ہلچل ہر عضو میں ہمارے ہوتی ہے، کبھی کبھار ہمیں محسوس بھی ہوتی ہے کہ بس دماغ چکرا رہا ہے، یہ ہلچل ہے۔ اسی طرح کبھی آپ کی آنکھ پھڑک رہی ہوتی ہے، یہ ہلچل ہے وہاں کی۔ اسی طرح آپ کے کان کھجلا رہے ہیں، یہ ہلچل ہے آپ کی۔ جسم میں کہیں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ ہلچل ہے ساری، یہ التہاب ہے یہ۔ یعنی یہی غضب ہے ہمارے اعضاء کا۔ کیوں ہے؟ چونکہ ہم نے اس جلد کے نامناسب، جلد کے لیے نقصان دہ کوئی کیمیکل، کوئی ایسی چیز پہنچا دی ہے ہم نے خود، یا ہم جسم کو وہاں لے گئے ہیں آلودہ فضا میں جہاں سے خارش شروع ہو گئی ہے، یا کوئی چیز ہوا کے ساتھ اڑ کے آ گئی ہے۔ جیسے ابھی آج کل سردیوں میں، یہ نومبر کا مہینہ ہے لاہور میں، ایک تو گرمی ہے یہاں پر، ابھی تک گرمیاں جا رہی ہیں نومبر میں، بھائی کہ یہ سردیوں کا مہینہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آلودگی، فضائی آلودگی اتنی شدید ہے کہ لاہور دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ یعنی انہی تاریخوں میں، نومبر کے ابتدائی پہلے ہفتے میں، سکول بند کر دیے گئے ہیں، پرائمری سکول بچوں کے، اتنی فضا ناگوار و آلودہ ہے۔ اس آلودگی میں جب ہم تنفس کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، یہ ساری کاربن اور ساری آلودگی یہ ہمارے پھیپھڑے کے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ ہم خود کر رہے ہیں نا یہ۔ اب اس کے بعد پھیپھڑا مریض ہو جائے گا تو یہی غضب ہے، اب پھیپھڑے میں یہ غضب پیدا ہو جائے گا، یعنی عکس العمل دکھائے گا۔ اس کو سالم آکسیجن چاہیے، صاف ستھری فضا چاہیے، جو ہم نے خود خراب کر دی ہے۔ یہ پاکستان میں یہ میڈیا تاثر دے رہا ہے کہ انڈیا نے پاکستان کی فضائی آلودگی پیدا کی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ڈی ایچ اے نے کی ہے اور بحریہ نے کی ہے، اور یہ زرعی زمینوں کو اور باغات کو کاٹ کے ان کے اوپر کالونیاں بنانے نے یہ سب کچھ بربادی کی ہے۔ تو یہ ایک غضب ہے جو ہم نے نظام خدا میں، ہم نے معصیت کی ہے، نظام خدا میں نافرمانی کی ہے اللہ کے فرمان کی، اور ماحولیات کو خراب کر دیا ہے۔ تو ایک غضب ہے اس وقت، یہ غضب ہے، ماحول کا غضب ہے، ماحولیات کا غضب ہے، کلائمیٹ کا غضب ہے جو ابھی انسان کے اوپر طاری ہے۔ فضا آلودہ ہے، یہ غضب ہے، یعنی یہ وہ انسان کے اعمال ہیں جو پلٹ کے انسان کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ، یہ اللہ کی طرف سے غضب ہے، کیوں کہ یہ نظام سارا اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور اس نظام میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسانی اعمال کا رد عمل یہ نظام دکھائے گا، جو انسان اس نظام میں کرے گا ویسا ہی رد عمل پلٹ کے انسان کی طرف سے آئے گا۔ بس یہ جتنا غضب ہے طبیعت کا، جیسے ابھی بارشیں ہوتی ہیں تو یہ غضبناک بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے، ابھی انہی حالیہ دنوں میں اسپین تقریباً ڈوب چکا ہے اور اس کے اندر سیلابی صورتحال ہے، وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کبھی وہ بھی غرق ہوں گے۔ پاکستان پچھلے سال غرق ہوا، اس کے اندر تباہ کن بارشیں ہوئیں، کئی سالوں سے ہوتی ہیں اور ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ یا مثلاً ابھی بعض علاقوں میں بارشیں نہیں ہوں گی، نہیں ہوتی، رک گئی ہیں بارش ہونا۔ خوب، یہ سب کچھ انسان کے ہاتھوں کا کیا ہوا، یہ نافرمانی، یہ معصیت انسان نے الہی نظام میں انجام دی ہے، اور یہ الہی نظام بپھر گیا ہے، ابھی یہ غضبناک ہو گیا ہے، اس کے اندر غضب آ گیا ہے۔ لہذا اب یہ خوفناک بارشیں ہوں گی، سیلاب آئیں گے اور طبیعت بپھر گئی ہے۔ ابھی اسی طرح آندھیاں چلیں گی، سمندروں کے اوپر، سمندروں کے اطراف میں بسنے والے شہر ڈوب جائیں گے، جیسا کہ روزمرہ ہوتا ہے، روزانہ یہ خطرہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں سمندر ڈوبنے والا ہے یا اس کے ساحل پہ طوفان ٹکرانے والا ہے اور وہ شہر ڈوبنے والا، اور ہو بھی جاتا ہے، روزمرہ کا یہ معمول بن گیا ہے۔ یہ کیوں سمندروں میں یہ طغیانی آتی ہے؟ طبیعی نہیں ہے، غضب ہے، یہ طبیعت کا غضب ہے، نیچر کا غضب ہے، زمین کا غضب ہے، ماحولیات کا غضب ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ چونکہ یہ اللہ کے نظام ہیں سارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ان کے لیے ایک ترتیب بنائی تھی، ایک نظم دیا تھا، تنظیم بنائی تھی ان کے لیے، ان کا ایک خاص اعتدال بنایا تھا اللہ نے، جو انسان نے معصیت کر کے خراب کر دیا ہے۔ خوب ظاہر ہے، جب انسان معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، ماحولیات کے اندر ماحولیاتی جرم کرتا ہے، یہ باغات کاٹنا، کھیت کاٹنا، درخت کاٹنا اور اس کے اندر محلات اور کوٹھیاں اور بنگلے بنانا، یہ معصیت ہے، یہ اللہ کے نظام میں گناہ ہے، معصیت کی ہے انہوں نے۔ اس معصیت کے نتیجے میں اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیفینس اور بحریہ بنانے کے بعد اب لاہور میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، کہاں سے رحمتیں نازل ہوں گی؟ اب معصیت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر سموگ ہوگا، آپ کے فضا آلودہ ہوگی، کاربن ہوگی، آپ تنفس کریں گے، آپ کے بچے مریض ہوں گے، آپ خود مریض ہوں گے، اور طرح طرح کی بیماریاں اب اس ماحول کے اندر پیدا ہوں گی۔ یہ ہے غضب خداوند تبارک و تعالیٰ کا، یعنی اللہ نے نظام بنایا ہے، اس نظام کے اندر کیفیات رکھی ہیں، وہ کیفیات متاثر ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نظام میں خلا ہے، گنجائش ہے، وہ صمد نہیں ہے۔ اللہ کے نظام میں تبدیلی آ سکتی ہے، اللہ کے نظام میں انسان کی مداخلت ہو سکتی ہے، اللہ کے نظام میں انسان بہتری لا سکتا ہے، اسے خراب بھی کر سکتا ہے، جیسے ماحولیات کو اس نے کیا ہے، اور کئی کام ہیں انسان نے بہتر بھی کیے ہیں۔ اللہ نے جو گنجائش رکھی تھی کہ انسان اس نظام کو مزید، مثلا جہاں کھیتی باڑی انسان کرتا ہے، غلات اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے، تو یہ بہتری ہے انسان، چونکہ اللہ نے گنجائش رکھی تھی کہ آپ مزید اس کو آگے بڑھا سکتے ہو، جو زمین میں نے زرخیز بنائی ہے اس کو مزید آپ آباد کر سکتے ہو، اس کو تعمیر کر سکتے ہو، اس کی عمران کر سکتے ہو آپ، یہ گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لہذا دونوں کام الہی نظام کے اندر، جن کا تعلق انسان سے ہے، دونوں کیفیات کے لیے نظام الہی آمادہ ہے کہ اس کو انسان چاہے تو اس نظام میں مداخلت کر کے خراب کر دے، یا چاہے تو اس کے اندر اصلاح کر دے۔ یہ ایک نظام ہے جو ماحول سے تعلق رکھتا ہے، ایک نظام جو انسان کے اندر ہے، جیسے اشارہ کیا تھا، اسے بھی انسان خراب بھی کر سکتا ہے اور مزید توانا بھی کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے انسان کا جسم بنایا اور مختلف اعضاء بنائے، مختلف خوبصورت نظم بنایا، پھر کہا کہ اب اس کا خیال رکھنا ہے، سالم غذائیں کھاؤ اور ورزش کرو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنے جسم کی، خوب یہ ساری چیزیں اگر انسان مراعات کرے تو اللہ نے جو جسم بنایا تھا، انسان نے اس کا خیال رکھ کر اس کے تحفظ کے لیے مزید اس کو توانا تر اور تندرستر کر دیا ہے انسان نے۔ بس اللہ نے نظام بنا کے انسان کے اختیار میں قرار دیا ہے، اسی طرح سماجی نظام بھی ہے. بنی اسرائیل سماجی نظام میں معصیت کار تھے. سماجی نظام یعنی جو انسانی اعمال، انسانی رویے، انسانی منہج اور انسانی افکار ہیں. انسان نے جو کچھ اختیار کرنا ہے، جو رویہ سماجی طور پر سب نے مل کر، وہ انسان کا سماجی ماحول ہے. یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اس نظام کے اندر بھی ایسے ہی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جیسے زمین میں خشکی بھی آئے گی، بارشیں بھی ہوں گی، طوفان بھی آئے گا. ماحول کے اندر یا انسانی جسم کی مثال دی ہے، انسانی سماج انسانی جسم کی طرح، یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. اس الہی نظام کے بھی اللہ نے سنن و قوانین بنائے ہیں. ان قوانین کے اندر کیفیات کی گنجائش موجود ہے، کیفیات تبدیل ہوں گی. ممکن ہے انسان اپنے سماج کو بہت اعلیٰ سماج بنا لے، منظم تربیت یافتہ خوبصورت سماج بنا لے، اور جو اللہ نے اس کے لیے حدود مقرر کی ہیں انہی کے اندر وہ سماج قائم ہو جائے. وہ قدریں، وہ سماجی اقدار، وہ ویلیوز اور وہ سب کچھ انسان سماج کے اندر پیدا کر دے. خوب، یہ ایک کیفیت ہے. اس صورت میں رضا خدا آئے گی، اللہ کے طرف سے رضا ہے. رضا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اللہ کے اندر یہ انبساط پیدا ہوا ہے نا، اسی نظام میں یہ رضا پیدا ہوئی ہے. یعنی یہ نظام جو آپ نے مزید اس کو بہتر کر دیا ہے، یہ نظام آپ کے ساتھ سازگار ہو گیا ہے. یہ رضا خدا فعل خدا میں ہے، اور یہ آپ کی طرف پلٹے گی. نظام کو آپ نے اگر سنوارا ہے تو یہ آپ کی طرف پلٹ رہا ہے. جیسے گھر اگر سنوارا ہے آپ نے، تو اب یہ گھر سارا آپ کو لذت دے رہا ہے. گھر کو آپ نے بہترین بنایا، صاف ستھرا بنایا، خوشبودار بنایا، ہوادار بنایا، اس کے اندر جو کچھ آپ نے رکھا، تو یہ گھر سب کچھ پلٹا رہا ہے مکینوں کو جو رہ رہے ہیں اس میں. وہ لذت و خوشی اب یہ گھر ان کو دے رہا ہے، بھائی کہ انہوں نے خود بنایا ہے. بس ایک گھریلو نظام ہے، انسان اس گھریلو نظام کو خود بناتا ہے، پھر وہ گھریلو نظام انسان کو پلٹاتا ہے وہ خوشی، اور پلٹاتا ہے وہ خوشگواری. اور اگر گھر آپ نے خراب کیا ہوا، بدبودار ہے، بے نظم ہے اور بے ڈھنگا گھر ہے، اس کی ناگواری وہ گھر آپ کو پلٹا رہا ہے صبح و شام. کہیں نل کا خراب ہے، کہیں پر دروازہ بند نہیں ہوتا، کہیں ٹھنڈک ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں کیا مشکلات ہیں. آئے روز گھروں کے اندر مشکلات ہوتی ہیں. یہ مشکلات کس کون پیدا کر رہے ہیں؟ ناگواری، ہم تکلیف میں ہیں اس گھر میں. خوب، یہ تکلیف کون دے رہا ہے؟ یہ گھر. گھر کو کس نے ایسا بنایا تکلیف دے؟ ہم نے خود بنایا ہے. اس لیے جو کچھ اللہ نے نظام بنا کے ہمارے سپرد کیا ہے، ہم اس نظام سے وابستہ ہوں اور اس نظام کو اپنے فرائض کے ذریعے، اپنی ذمہ داریوں کے ذریعے سے سنواریں اور بنائیں اور اس کو استوار کریں، قائم کریں، تو ہمیں یہ نظام غضب نہیں ہم پر کرے گا، بلکہ یہ نظام رضا و خوشگواری اور رحمت بن کر ہمارے لیے پلٹائے گا سب کچھ. جو ہم نے اللہ کے نظام میں کیا ہے، وہ سب وہ نظام ہمیں پلٹا دے گا خوشگواری کی صورت میں. بس بنی اسرائیل باعو بغضب من اللہ، انہوں نے جو سماجی مقام اختیار کیا ہے، باعو جگہ اختیار کرنا، مقام اختیار کرنا، ٹھکانا اپنا بنانا، بنی اسرائیل نے اللہ کے نظام میں جو مقام سماجی اختیار کیا ہے اپنے لیے، وہ غضب والا ہے. انہوں نے غضب خدا خرید لیا ہے. یعنی انہوں نے اللہ کے بنے ہوئے نظام میں اطاعت نہیں کی، معصیت کی ہے. اب یہ نظام ان کے لیے ناگواریاں ہی پیدا کرے گا، وہ ناگواریاں جو خود انہوں نے اس کے اندر پیدا کی ہیں. اب خوشگواریوں کے انتظار میں نہ دنیا میں رہیں اور نہ آخرت میں رہیں. ہم اپنی مثال دیں، ملکی مثال دیں، قومی. اس وقت جو ملک ہمارا دیوالیہ ہے، مفلس ہے، اور معیشتی بربادی ہے، ہر چیز اس کی نامطمئن ہے. کس نے کیا؟ ہم نے خود کیا ہے. اور جو ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا، اس ماحول کے ساتھ کیا، وہ ہمیں پلٹا رہا ہے. اب یہاں کے رہنے والے تکلیف میں ہیں، بجلی کے بل نہیں دے سکتے، مہنگائی ہے، فلاں، اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے، اور روزگار نہیں ہے، اوپر سے ٹیکس ان کو لگا رہے ہیں. تو یہی غضب ہے. یہ ہمارا خود اپنا کیا ہوا ہے سارا کچھ، جو پلٹ کے ہماری طرف ہی لوٹ رہا ہے. اور ہم اگر چاہیں تو اس بنی اسرائیلی حالت سے نکل کر اطاعت کی طرف آ جائیں، تو پھر باعو مبوع صدق و باء مبوع شکر و باء مبوع رحمت، یعنی پھر ٹھکانہ سماجی ہمارا آسودگی ہوگی، فلاح ہوگی اور رفاہ ہوگی، سہولت ہوگی، آسانی ہوگی زندگی کی۔ یہ وہ نتیجہ ہے جو یہ نظام ہمیں پلٹا کے دے گا بجائے غضب کے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جب بنی اسرائیل نے خریدا ہے اور اپنا مقام غضب والا اس نظام میں بنایا ہے، یہ تین زوال اور حبوط کے نتیجے ہیں جو انہوں نے نافرمانی کی اور اس کے بعد حبوط کا ان کو حکم ملا۔ یہ اس زوال و حبوط کی علامتیں ہیں اور اس کی نشانیاں ہیں یا نتائج ہیں۔ اب آگے چل کر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اسباب و عوامل بیان کیے ہیں، یعنی یہ ذلت، مسکنت اور غضب، اس کے علامتیں ہیں۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آیات خدا کا انکار کرتے ہیں۔ دوم، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ناحق قتل کرنے کی، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، معصیت کار ہیں اور متجاوز ہیں، تعدی کرنے والے ہیں، اس وجہ سے یہ زندگی عبرتناک ان کو ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔